أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکہ کے کافروں سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی پونجا پات تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما عابد، اور میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں آئندہ ان بتوں کی عبادت کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ تم آئندہ اس اللہ کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین مبارک، مجھ کو میرا دین. میرے محترم دوستو، گزشتہ کل اس سورت پر کافی گفتگو ہوئی، سورہ کافرون کے بارے میں بالتفصیل بات ہوئی، لیکن دو تین بات مجھے اس پر بیان کرنی تھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ دنیا میں میری اتنی تعریف نہ کرنا، اتنی میری تعریف میں گلو نہ کرنا جیسا کہ عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی، لا تتخذوا قبری مسجدا، تم لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا جیسے پچھلے لوگوں نے سجدہ گاہ بنایا. گویا اس سورت سے بھی ہمیں وہی سبق ملتا ہے، قرآن کی اس سورت سے بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بھی، کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. اس پر میں نے کل کہا تھا کہ اللہ یکجا ہے، یکجائی کو پسند کرتا ہے، کہ میں بت کی بھی عبادت کروں، اللہ کی بھی کروں، میں ادھر مزار پر بھی سجدہ کروں، اللہ کے سامنے بھی سجدہ کروں، اللہ کو یہ شرک بالکل پسند نہیں ہے. ایک صحابی شام سے تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہاں کا بادشاہ جب دربار میں آتا ہے تو لوگ اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، وہ تو دنیا کا کتا ہے، آپ تو امام الانبیاء ہے، آپ نے ہمیں صحیح راستہ بتلایا تو ہم آپ کے سامنے کیوں نہ جھکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، فرمایا جس جہنم سے میں نے تم کو نکالا ہے کیا دوبارہ اسی جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ اس سے پہلے تم بتوں کو سجدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کتنی بڑی شخصیت، جب ان کے سامنے جھکنے سے منع فرما دیا، ہمارا اور تمہارا اور اس کے بعد لوگوں کا کیا شمار ہے؟ امام الانبیاء کے درجے کون؟ ابو الدین سہروردی نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے 100 درجے رکھے، اس میں سے 99 درجہ اللہ پاک نے عقل کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور 1 درجہ پوری دنیا کو دیا ہے۔ کون پہنچ سکتا ہے؟ شیخ صحاب الدین سہروردی اپنی کتاب عوارف المعارف میں وہب ابن منبع مفسر کبیر کی بات نقل فرماتے ہیں، فرمایا اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقل دی وہ ایک پہاڑ کے برابر دی ہے، اور پوری دنیا کو پہاڑ کا ایک ذرہ اتنی ذرے کے برابر دی ہے۔ میرا اور آپ کا شمار کتنا ہی بڑا صحابی، کتنا ہی بڑا تابعی ولی اللہ، نبی کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، اور یہاں تو امام الانبیاء ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مکہ کے کافروں نے یہ بات کہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ دو میں سے ایک کام کیجئے، یا تو 1 سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں گے، اگر یہ نہ کرنا ہے تو کم سے کم اتنا کام ضرور کر لیجئے کہ آپ حرم میں آئیں، اپنے اللہ کی عبادت کریں، ان کے سامنے نماز پڑھیں، سب کچھ، لیکن جاتے ہوئے آتے ہوئے ہمارے بوٹوں کے اوپر ذرا سر پر ہاتھ رکھ دیجئے، ہاتھ رکھ کر ہی چلے جائیں۔ لیکن اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی اور یہ سورت اتار دی، لا اعبد ما تعبدون، میری غیرت کہاں یہ گوارا کر سکتی ہے، اللہ کہاں یہ بات گوارا کر سکتا ہے۔ حدیث قدسی امام مسلم نے نقل فرمائی، انا اغنا الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ غیری، کیا کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں میں شرکا کے شرک سے بے نیاز ہوں، بے نیاز میں اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا میں اس کے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا اور اس آدمی سے بھی بیزار ہوں، میں اس کی طرف توجہ نہیں کروں گا۔ امام احمد بن حنبل کی روایت مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں گیا۔ اس روایت کو نقل کرنے والے طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مسند احمد کی روایت، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں اور ایک آدمی جہنم میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی سفر کر رہے تھے ایسی جگہ سے جس گاؤں میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں پر نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، تو گاؤں سے گزر ہوا تو گاؤں والوں نے ایک کو پکڑ کر کہا، ہمارے اس جو بھی آدمی یہاں سے گزرتا ہے وہ بت پر چڑھاوا کر کے جاتا ہے، تم کو یہ کرنا پڑے گا نہیں تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا تیرے پاس کچھ بھی نہیں تو اتنا تو کر سکتا ایک مکھی کو پکڑ کر اس کو مار کے اس کو ہی بت پر رکھ دے، مکھی ہے نا یار مکھی، اس کو مار کر ہی بت پر رکھ دے، اتنا ہی چڑھاوا چڑھا دے۔ اس نے یہ کام کیا اپنی جان چھڑانے کے لیے۔
ورنہ یہ مجھے قتل کر دیں گے جان چھڑانے کے لیے، حالانکہ اس کی کوئی صحیح نیت نہیں تھی، لیکن جان چھڑانے کے لیے اس نے اتنا بھی شرک کیا. اور دوسرے کو جب پکڑا اس کو کہا کہ تم بھی چڑھاؤ، اس نے کہا میں بالکل یہ کام نہیں کروں گا. دونوں مسلمان تھے، دونوں ایمان والے تھے، ایک نے یہ کام کر دیا، دوسرے نے نہیں کیا، تو اسی وقت اس کو قتل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو ایک مکھی چڑھانے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑا، اور ایک نے انکار کر دیا مکھی چڑھانے سے بھی، اللہ پاک نے اس کی شہادت پر اور جان دینے پر اللہ کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دیا ہے. یہ تو ایک مکھی کی بات ہے، آج کتنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ تو کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو، کتنی چادریں چڑھتی ہے، کتنی دیگیں چڑھتی ہے، کیا اور کیا چڑھتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے، کہاں سے کہاں بات. اور جو کل میں نے بیان کیا تھا کہ وہ لوگ بھی، مکہ کے کافر بھی اللہ کو مانتے تھے. قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار والافئدہ. قرآن سیقولون للہ، وہ لوگ خود کہیں گے کہ آسمان سے روزی دینے والا، بارش برسانے والا اللہ ہے. وہ خود کہیں گے قل لمن ما فی السماوات والارض ومن فیہن ان کنتم تعلمون سیقولون للہ. زمین کس کے قبضے میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کس کے قبضے میں ہے، وہ خود کہیں گے اللہ کے لیے. وہ تو اللہ کو مانتے تھے، صرف اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے تھے، بتوں کو شریک کرتے تھے. اور وہ بات ان میں سے کچھ مشرکین یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے آسمان کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، پہاڑوں کو، سمندروں کو بنا دیا، اور کچھ اختیارات جو ہے بتوں کو بھی دے دیے، چھوٹے چھوٹے خداؤں کو بھی دے دیے، ہم نے ان کو اپنا سربراہ بنا لیا، سفارشی بنا لیا، ہم اس کی عبادت کریں گے، یہ قیامت میں ہماری سفارش کریں گے. جیسے آج کل بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، میرے کان سے سنا ہوا کتنے لوگوں سے. اللہ اکبر. ایک ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ایک دوست نے کہا بھائی ہمارے پیر صاحب آئے ہوئے ہیں، چلو ان کے پاس. کہا ٹھیک ہے چلتا ہوں تمہارے ساتھ، چلتا ہوں، میں کسی کو کچھ تون نہیں کر رہا ہوں، میں تمہیں ایک سچی بات کہنا چاہتا ہوں. نیک لوگ اللہ والے ہمارے سر آنکھوں پر، اولیاء اللہ جن کی مٹی کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، میں نے کل بھی کہا تھا، لیکن عقیدہ جو قرآن اور حدیث میں اللہ اور رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا، ہم نے اس کو چھوڑ کر. یا ساتھی اس کے ساتھ چلا گیا، ٹھیک ہے بیٹھا، اس کی نصیحت سب کچھ ہوتی رہی، بیان ہوتا رہا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو ہمارے اس دوست نے کہا بھائی چلو نماز پڑھنے کے لیے. کہا مسجد کے کونے میں کیا رکھا ہے، جو کچھ ملے گا ہمارے اس پیر صاحب سے ملے گا، نماز نہیں پڑھیں گے، کچھ بھی ہمیں ملے گا پیر صاحب سے ملے گا. اور اس نے کہا بھائی پیر صاحب سے کیا، جب اللہ کے نبی پر نماز معاف نہیں تھی، اپنی نماز کو نہیں چھوڑی ہے. جب اس نے یہ بات کہی تو اس کو بلیو کیجئے اتنا مارا، اتنا مارا کہ اس کے بدن سے خون نکال دیا کہ تم نے ہمارے پیر کے بارے میں ایسا کیوں کہا. عقیدہ دیکھو، عقیدہ تو دیکھو، جس اللہ نے 700 مرتبہ اشارتن، کنایتن، دلالتن قرآن میں نماز کا ذکر فرمایا ہے، اور یوں کہتے ہیں کہ سارے اختیارات جو ہے اللہ پاک نے اولیاء اللہ اور انبیاء کو دے دیا، نبی علیہ السلام کو دے دیا، اولیاء اللہ کو سارے اختیارات دے دیے ہیں، گویا اللہ اب آرام سے بیٹھ گیا ہے، اب سب کچھ کرنے والے دنیا کے لوگ ہیں، हम इनके पास जाएंगे, भाई बच्चा नहीं लड़का, सारे घर में लड़की आए लड़का दे दे तो वो दे देंगे, इसलिए कि अल्लाह ने इनको इख्तियार दे दिया है। हम इनके पास जाएंगे, बारिश नहीं हो रही है, दुआ कर दो हमें बारिश दे दो। हम इनके पास जाएंगे, जॉब नहीं, जॉब छूट गया है, जॉब दिलवा दीजिए। हम इनके पास जाएंगे, घर में परेशानी है, हमारी परेशानी दूर कर दीजिए। गोया अल्लाह ने इनको सारा इख्तियार दे दिया। पहले बात समझे, बात समझे, इख्तियार कौन देता है, कब देता है। दुनिया के जितने वजीर आजम है, सदर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो क्या करते हैं, वो अपना इख्तियार देकर जाते हैं। अब इख्तियार देते हैं, या तो बीमार है वो चल नहीं सकता, हॉस्पिटल में वजीर आजम है तो उसके हाथ नीचे उसका जो नायब होता है वो कुछ काम करना शुरू करता है, इसलिए कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो बीमार ना होता हो। या इख्तियार दिया जाता है कि वजीर आजम के पास इतना काम आ चुका है, उसके पास इतना वक्त नहीं काम को मुकम्मल करें, तो फिर अपने नायब को कहता इतना काम तुम कर लो। अरे मेरी बात समझ में आ रही, कुछ समझाना चाहता हूं, अब मैं बात आगे बढ़ाता हूं दलाइल से, कुरान से और हदीस से। तो कसरत काम की वजह से या वक्त न होने की वजह से इख्तियार दे दिया जाता है, या तो पर इख्तियार दे दिया जाता है। हर आदमी चाहता है कि मैं कोई तफरी के लिए चलूं, कहीं दूसरी कंट्री में चला जाऊं, तो वजीर आजम या सदर जो होता है दूसरी कंट्री के दौरा करने के लिए जा रहा है छुट्टी मनाने के लिए, तो अपने नाइब को कहकर जाता है फुला 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 काम करना है, उसको इख्तियार देकर आगे चला जाता है। या कभी तो ऐसी सूरत में अपना काम अपने नाइब को अब सुपुर्द कर देता है कि मैं तो बिस्तर मर्ग और मौत पर पड़ा हुआ हूं, यह काम तुम ही कर लो। या तो इख्तियार इसलिए देता है कि अपना दोस्त उसको एजाज के तौर पर किसी को साथ में ले लेता है, चलो मेरे साथ कभी मेरा काम तुम भी कर लेना, इस तरह एजाज उसका इकराम के तौर पर साथ में दोस्त दोस्ती कर लेता है प्राइम मिनिस्टर। ये सारे कामकाज की वजह से इख्तियार, अरे बात समझ में आती है, मुख्तार जिसको बताते हैं, मुख्तार कुल। मैं कुछ मसला समझाना चाहता हूं आपको, ये मुश्किल कुशा वाला मसला, मुख्तार कुल वाला मसला ये समझो। दुनिया का कोई बड़ा आदमी या तो बीमारी की वजह से, या तो अपने वक्त न होने की वजह से, कसरत काम की वजह से, या दूसरे कंट्री का दौरा करने की वजह से, या तो बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ इसलिए, या तो एजाज के तौर पर दूसरे को इख्तियार देता है। अल्लाह तबारक व ताला को न बीमारी आती है कि किसी को इख्तियार दे दे कि तुम ये काम कर लो, और अल्लाह तबारक व ताला के सामने कसरत काम का कोई सवाल नहीं, वक्त की तंगी का कोई सवाल नहीं कि वो बैठ जाए आराम से दूसरे से कह दे भाई मेरे पास वक्त नहीं तुम मेरा काम कर लो। या अल्लाह तबारक व ताला को किसी को एजाज देने की जरूरत नहीं, उसको क्या जरूरत है, वो अल्लाह उस समद है, सबको उसकी जरूरत, उसको किसी की जरूरत नहीं, वो तो बेनियाज है। और बिस्तर मर्ग पर पड़ने का कोई सवाल नहीं, कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। और अल्लाह को किसी दूसरी कंट्री के दौरे पर जाने की भी जरूरत, तो फिर इख्तियार देने की कोई जरूरत किसी को नहीं है। अल्लाह क्यों किसी को मुख्तार कुल बनाए, मेरी बात गौर से सुनो, क्यों बनाए। एक होता है हुक्म और एक होता है इख्तियार। हाँ, अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो काम अल्लाह की शान के लायक नहीं, अल्लाह ने फरिश्ते पैदा किए और उन्हें हुक्म दिया तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम, ये मेरा हुक्म है। मुख्तार जो होता है वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है, मामूर जो होता है जिसको हुक्म दिया जाता वो जो चाहे वो नहीं कर सकता है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा तुम मलिकुल तो हो निकालना, लेकिन वो जब चाहे जिसकी चाहे रूह निकालना नहीं। जिसके बारे में अल्लाह ने कहा है کہ فلاں کی روح نکالنا ہے، فلاں کی نکالنا ہے، فلاں وقت میں کرنا ہے، یہ اپنی طرف سے مختار نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے مکلف نہیں، اپنی طرف سے نہیں، بلکہ یہ تو اللہ نے ان کو کہا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ یہ سورج ہے، یہ آسمان پر بارش برسانے والے فرشتے ہیں، اللہ نے ان کو کہا اس وقت میں اتنا ایسے یہاں اور وہاں بارش بہانا ہے، تم اپنی مرضی سے کہ میں بھائی فلاں گاؤں یو کے والے کو پسند کرتا ہوں، چلو بریڈفورڈ میں برسا دوں، اپنی طرف سے نہیں برسا سکتے، اپنی خوشی سے کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو مامور ہے، ان کو حکم دیا گیا ہے۔ اب شاید تمہیں مسئلہ سمجھ میں آیا ہوگا، حکم الگ چیز ہے اور مختار بنانا، اختیار دینا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ نے کسی کو مختار نہیں بنایا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ باتیں بھری پڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام، چلو سارے انبیاء کو چھوڑو، ہم نبی علیہ السلام ہی کے بارے میں لے لے، قرآن کریم میں کیا اور کیا بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، بات سنو، غور سے سنو، ہم کدھر جا رہے ہیں، انشاءاللہ کوئی غلط بات نہیں کروں گا، ذمہ داری سے بات بیان کروں گا، جھوٹ بولے تو اس پر میں خود ذمہ دار ہوں گا، قیامت میں مجھے جواب دینا ہوگا، میں تم ایک ذمہ داری پر یہاں بیٹھ کر ایک ذمہ داری سے بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ طواف خانہ کعبہ کا ہو رہا ہے، خانہ کعبہ کا، اب طواف پورا ہو گیا تو وہاں سے فون پر کہہ رہا ہے میرا طواف پورا ہو گیا، فلاں پیر صاحب کے نام پر اتنی ڈیگ چڑھا دے۔ طواف اللہ کا کر رہا ہے، نظر و نیاز کسی اور کا کر رہا ہے، اللہ ہی کے نام پر کر اور غریبوں کو کھلا تو کوئی منع نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں اور کیسے کیسے عجیب عقائد ہیں ہمارے، ہم کتابیں پڑھیں تو بس عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کیا کہتا ہے کہ میں نے کسی کو مختار نہیں بنایا، کسی کو نہیں۔ دیکھو اللہ نے کہا میرے نبی تمہارا کام ہے میری ایک ایک بات کو پہنچانا، یعنی تبلیغ مکمل کرنا۔ یا ایھا الذین فما بلغت رسالتا، اے میرے نبی میری بات کو پہنچاؤ، اگر تم نے تبلیغ نہیں کی تو تم نے میری بات کو نہیں پہنچایا۔ یہ کس کو کہا جاتا ہے، مختار کو کہا جاتا ہے یا مامور کو کہا جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام اللہ کے مامور ہے، ان کو حکم دیا ہے تمہیں میری تبلیغ پہنچانی ہے، اگر نہیں پہنچائی تو تم نے میرے تبلیغ کا کام نہیں کیا ہے۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا اپنے نبی سے، فرض نماز کو پابندی سے پڑھو اور فرض نماز کو اپنے اپنے وقت میں پڑھو۔ اگر مختار ہوتا تو وہ یوں کہتا میں جب چاہوں تب پڑھوں گا، ظہر کو عصر میں پڑھوں گا، عصر میں مغرب میں پڑھوں گا، مغرب کو عشاء میں پڑھوں گا، اس لیے کہ میں مختار ہوں، میں جو چاہے، مجھے کون کہنے والا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اللہ نے فرمایا فلاں نماز کو فلاں وقت میں، فلاں نماز کو فلاں وقت میں، فلاں نماز کو فلاں وقت میں، اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، میں نے نماز کے لیے تمہارے لیے وقت متعین کیا ہے، تم اس وقت میں تم کو وہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر مختار ہوتے تو جب چاہے تب پڑھ سکتے تھے، یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ فرما رہے تمہیں یہ کام ضرور کرنا پڑے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے بارے میں بھی مختار نہیں تھے، اللہ نے جو بیان کیا ویسا ہی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مامور کس کو کہتے ہیں، جس کو حکم دیا گیا، اور مکلف کس کو کہا گیا، مامور کس کو کہا گیا، مکلف جس کو کسی قانون پر چلنے کا پابند بنایا ہو کہ یہ کام تمہیں کرنے ہیں، مسئول جس کو کوئی ذمہ داری دے دی گئی ہو اور دے کر کے پھر उसको उसका सवाल किया जाएगा कि तुमने मेरी जिम्मेदारी पूरी की कि नहीं। ये सारे अल्फाज जो है मामूर है, मुकल्लफ है, मसूल है, ये अपोजिट है मुख्तार के। मुख्तार के माना अपनी ज़ात का मालिक है, जब चाहे, जो चाहे, जिस तरह चाहे, करना चाहे। मामूर हुक्म का पाबंद होता है, मुकल्लफ कानून का पाबंद होता है, मसूल जिम्मेदारी पूरी करने का पाबंद होता है। अल्लाह को कोई सवाल नहीं कर सकता। ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून। अल्लाह कह रहे मैं जो चाहे करता हूं, मैं मुख्तार हूं, मुझे कोई सवाल नहीं कर सकता। तुम सवाल लनसअलनल मुरसलीन, क्या फरमाया, फलनसअलनल लदीना उरसिल इलैहिम, हम तमाम कौम से भी सवाल करेंगे जिनकी तरफ रसूल भेजे गए। वलनस अलन्नल मुरसलीन, और हम रसूलों को भी सवाल करेंगे। मालूम होते हैं रसूल भी मुख्तार नहीं, वो मामूर है। मेरी बात समझ में आ रही? मैं कुरान की आयतें तुम्हें बयान कर रहा हूं। यौम यजमाउल्लाहु रसूल, जिस दिन अल्लाह सारे रसूल को जमा करेगा, सारे अंबिया को, सारे पैगंबर को जमा करेगा। फयकूलु, अल्लाह पूछेगा माजा उजिब तुम, तुमने मेरी तबलीग का काम किया तो कौम ने क्या जवाब दिया। कालू ला इल्म लना, अल्लाह हमें पता नहीं है कि उन्होंने उसके बाद क्या किया है। अल्लाह अंत अल्लामुल गुयूब, तू गैब की बात को जानने वाला है, तुझे हमसे ज्यादा पता है। अल्लाह तू जानता है उन्होंने क्या जवाब दिया, वो भी खामोश है। इससे मालूम होता है कि अंबिया मुख्तार। चलो एक और बार बताऊं, कुरान में क्या फरमाया, ए मेरे नबी ये जितने मेरे सहाबा मिस्कीन है, मेरे सहाबा जितने भी गरीब सहाबा है लेकिन अल्लाह को बड़े महबूब है, आप इनकी मजलिस में बैठे, इनको अपनी मजलिस से न उठाना, ये मेरा हुक्म है तुमको। कुरान में है ना, वला तद्रुदिल्लदीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी युरीदून वजहहु मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै। क्या फरमाया, इनको नहीं उठाना है, ये रात दिन अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं और ये अल्लाह के लिए जिक्र करते हैं। फततरुदहुम, अगर आपने इनको मजलिस से उठाया, फतकून मिन जालिमीन, आप जालिमीन में से बन जाएंगे। ये किसको हुक्म हो रहा है? इमामुल अंबिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कुरान में कह रहा है, इसलिए कि मालदार और चौधरी काफिर लोग आए और आने के बाद कहने लगे अल्लाह के रसूल आप ऐसा कीजिए, एक गरीब जो है ना जिनके जिस्म से बदबू आती है ना, इनके कपड़े फते पुराने, इनके पैर में पहनने का चप्पल नहीं है, हम मालदार है ना, इनको हटाओ, दूसरी मजलिस हमारे लिए स्पेशल मजलिस रखो, स्पेशल मजलिस, उसमें हम आपके पास बैठेंगे, जिस मजलिस में ये गरीब ना हो, ये ना हो। अल्लाह को शान तो दे के मां नहीं, मैं किसी की मोहताज नहीं हूं, ये मेरे सहाबा अगरचे गरीब है लेकिन रात और दिन तवाजू आजजी इखलास के साथ मुझे पुकार रहे हैं, आप इनको अपनी मजलिस से न उठाना, ये हुक्म हो रहा है। अगर मुख्तार होते तो उठ जाओ भाई, चलो निकलो यहां से, लेकिन दूसरी जगह फरमाया वस्बिर नफ्सका मा अल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वलअशी, ए मेरे नबी ये मजलिस गरीब सहाबा की जहां बैठी है उसमें जाकर आप भी बैठो, आप भी बैठो। नबी अलैहिस्सलाम उठकर घर से निकले, जब ये आयत करीमा उतरी सबसे पहले मुलाकात हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला और हजरत बिलाल से सलाम फरमाया, फरमा हनी अल्लाह या बिलाल, ए बिलाल तुम्हें खुशखबरी हो कि तुम्हारे बारे में अल्लाह ने ये आयत उतारी कि इमामुल अंबिया को तुम्हारे साथ बैठने का हुक्म दिया है। वस्बिर नफ्सक मा अल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम, और लफ्ज भी वस्बिर, सब्र के साथ बैठो इनके पास। अगर मुख्तार होता مختار ہوتا جیسے کہتے ہیں بھائی فلاں مختار ہے، مختار بھی نہیں، مختار کل ہے، وہ جتنی اولاد دینا چاہے دے سکتا ہے، وہ جتنی روزی دینا چاہے دے سکتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے. یہاں تو اللہ اپنے امام الانبیاء کو کہہ رہے ہیں تم مختار نہیں، تم میرے حکم کے پابند ہو، کوئی مختار نہیں. قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، یہ صفوان بن امیہ، اور اسی طرح سہیل اور جتنے بھی تھے بڑے بڑے مالدار، ان کے بارے میں اگر نبی مختار ہوتے نا تو ان کے لیے بد دعا کر دیتے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، آپ کے لیے نہیں مناسب. چاہے اللہ انہیں عذاب دیں یا ان کو توبہ کی توفیق دیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ مختار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور اس سے بھی اعلیٰ بات بتاؤں میں، قرآن میں کیا فرمایا، نبی علیہ السلام کی چاہت تھی نا کہ میرے چچا مسلمان بن جائے، ٹھیک ہے نہیں، ان کا کتنا ارادہ تھا کہ میرے چچا نے میری خدمت کی ہے 10 سال تک، کتنی خدمت کی، مسلمان بن جائیں. لیکن اللہ نے کیا فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، گویا ہدایت دینے کے آپ مخر نہیں. کن ترجمہ آپ کو آتا ہوگا نا، وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اللہ مختار ہے، جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے نہ دے. ارے چلو ہدایت نہیں ملی، کم سے کم نبی علیہ السلام کو تو اتنا اختیار ہو جاتا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر دیتے. چلو ہدایت نہیں، تو پھر بھی فرمایا، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، ما کان لنبیین، اجازت نہیں ہے نبی کو اور مومنین کو کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے. اس میں بھی مختار نہیں ہے، اس میں بھی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ سورہ تحریم کی آیت، کہہ رہے ہمارے پیر صاحب جو حلال کرے وہ حلال ہو جاتا ہے، جو حرام کرے وہ حرام ہو جاتا ہے. بھائی قرآن میں اللہ نے یہ اختیار تو نبی کو بھی نہیں دیا ہے. میں نے پہلے واقعہ سنایا تھا نا، ایک پیر صاحب نے ایک لڑکی کو یوں کہا، تو پریگننٹ نہیں ہو رہی ہے، تجھے کون سا محبوب فروٹ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے ایپل بہت پسند ہے، میں اس کو زیادہ کھاتی ہوں. کہا اس محبوب فروٹ کو کھانا چھوڑ دے، قسم کھا لے کہ جب تک میں پریگننٹ نہیں ہوں گی وہاں تک یہ فروٹ نہیں کھاؤں گی، یہ قسم کھا لے. اور اس نے کیا، کتنے سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، اس نے کبھی ایپل نہیں کھایا. یہ میرے سامنے کا واقعہ، اس کے شوہر کے ساتھ میرے پاس آئی کہ کوئی وظیفہ دے دو کہ میں پریگننٹ ہو جاؤں، میرے شوہر کو بہت بچہ چاہیے. میں نے کہا بچہ دینے والا تو اللہ ہے. ہاں اللہ نے قرآن میں کوئی وظیفے بتائے، کوئی بات بتائی، کوئی قرآن کی آیت، وہ تو پڑھ، اللہ پاک اپنی رحمت سے دے دے، الگ بات ہے. اس نے، میں نے کہا کیا ہوا، اس نے کہا کہ فلاں پیر صاحب نے مجھے ایسا کہا ہے، ایسا کہا ہے کہ یہ ایپل نہیں کھانا، تو کتنے سال سے نہیں کھا رہی ہے؟ کہا 7 سال ہو گئے. میں نے کہا اب ایسی قسم، قسم توڑ دے اور یوں کر کہ میں اس ایپل کو کھاتی ہوں، اللہ یہ تو نے حلال کیا ہے، میں نے اس کو گناہ کا کام کیا، اپنے اوپر حرام کر لیا، اللہ میں اس قسم کو توڑ کر اس کی کفارہ دیتی ہوں، اب سے میں ایپل کھاؤں گی، اللہ تیرے اس حکم کے پورا کرنے پر مجھے بچہ دے دے. اب بلیو کیجئے اس عورت کے، اس کے بعد ابھی دوسرا بچہ پیدا ہو رہا ہے. ایک چیز اللہ نے حلال کی، اس کو تم کیسے حرام کر سکتے ہو؟ تم کون سے بڑے مختار آگئے حرام کرنے والے کہ نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، یا ایھا النبی، صاف کہہ دیا، لم تحرم حلال، اللہ نے حرام کیا ہے. کیا ہوا تھا، اپنی ازواج میں سے کسی ایک زوجہ کے مکان پر پہنچے، اور ان کی عادت تھی کہ شربت، شہد کا شربت پیش کرتی تھی، ادھر حضرت عائشہ و صفیہ کی پارتی تھی، ادھر دوسری ازواج کی پارتی تھی. انہوں نے کہا یہ روزانہ شربت پلاتی ہے، کوئی پلاننگ کرنی چاہیے، کیا پلاننگ ہو جائے گی کہ وہ وہاں نہ پیئیں. تو انہوں نے ادھر سے شروع کیا کہ تو بھی کہنا میں بھی کہوں گی، جب تیرے گھر پر آئے تو بھی کہنا میرے گھر پر کہ تمہارے منہ سے کچھ مغافیر کی بو آ رہی ہے. ایک قسم کا گوند ہوتا تھا جو درخت پر لگتا ہے، مغافیر کی بو آتی ہے۔ کہا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے بڑی نفرت تھی، اسی لیے تو لہسن پیاز وغیرہ کچھ بھی نہیں کھاتے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پکا ہوا بھی نہیں کھاتے تھے۔ اللہ حضرت ابو ایوب انصاری نے پوچھا یہ تو پکا ہوا ہے، فرمایا نہیں، میری گفتگو ایک ایسی شخصیت سے ہوتی ہے تمہاری بھی نہیں ہوتی، یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور فرشتوں کو بو سے بڑی نفرت ہوتی ہے، تو یہ بھی نہیں کھاتے تھے، منع فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچا لہسن کچا پیاز کھا کر مسجد میں آنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے بڑی نفرت تھی، تو ہم اس طرح کہیں گے تو وہ چھوڑ دیں گے، اس طرح کہیں گے تو ہم چھوڑ دیں گے، وہ چھوڑ دیں گے۔ آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے بھی یہی کہا، کیا بات کہی؟ تو اللہ کے رسول فرمایا قسم کھا لی، اب قسم کھا لی کہ اب کل سے میں یہ نہیں پیوں گا۔ تو اس وقت اللہ پاک نے فوراً سورہ تحریم اتار دی، یا ایھا النبی، اور اللہ پاک نے ازواج کی بھی پول کھول دی۔ اس صورت میں عجیب بات بیان فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اللہ تو مغفرت کرنے والا، تم نے تو بیوی کی بات سن کر ایک حلال کو حرام کر لیا۔ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو راضی کرنے کے لیے یہ حکم اللہ دے رہے ہیں اپنے نبی سے، چلو کچھ بھی، وہ بھی انسان ہے لیکن اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعض یعنی حضرت عائشہ اور صفیہ سے بات کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، گویا راز تو اب تو کھل گیا، تو ایسی صورت میں جو بات کہنی ہے، ان تتوبا، تم دو اللہ ہے، قد سغت قلوبکما، تمہارے دل میں تھوڑا کچھ ہے، اس کو نکالو، اللہ سے توبہ کرو۔ وان تظاہر علیہ، اگر تم دونوں پیغمبر پر اس طریقے سے اظہار کرو گے، تو یاد رکھو چھپ چھپ کر تم پلاننگ کرتی ہو نا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ ہے، جبرائیل ہے، نیک لوگ میرے دوست ہیں، فرشتے ہیں، بعد ذالک ظہیر، یہ ساری بات اس کے بعد راز کی کھل جائے گی، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا تم سے۔ یہاں مجھے بتانا ہے کہ نبی بھی کسی چیز کو حلال حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ فوراً اتر گیا قرآن کی آیت، اندازہ کرو کیسے، قرآن کی کتنی آیتیں لے لو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی ایسی باتیں بیان فرمائی، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری نو بیویاں ایک مرتبہ ہے، ایک ہی ساتھ ہے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں، اللہ باری کرنے میں تو میں کر سکتا ہوں، ٹرن ٹرن بائی ٹرن، آج اس کے یہاں، کل اس کے یہاں، کل اس کے یہاں، یہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن محبت دل میں آنا کسی ایک کی دو کی، وہ تو اللہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، اے اللہ اس پر تو میری پکڑ نہ کرنا۔ اگر محبت کا بھی مختار ہوتا تو پھر اللہ کو نہ کہتے کہ اللہ محبت کا آنا یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ تو تیری طرف سے ہے، اس پر میری پکڑ نہ کر۔ یہ ساری باتیں اسی طریقے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفارش کے بارے میں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، اللہ سے کہو کہ اللہ مجھے اجازت دے دے، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، کہ قیامت کے دن میں سب لوگوں کی سفارش کر کے جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے ان کو میں جہنم سے نکال لوں۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد کیا فرمایا، اللہ اکبر، لیس ذالک لکا، اللہ کیا فرما رہے، لیس ذالک لکا، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کیا کرے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ فبعزتی وزلالی وکبریائی، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میری عظمت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میں اللہ جہنم سے جنہوں نے زبان سے صرف کلمہ پڑھا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ ہاں سفارش کرنا، اللہ اجازت دے گا سفارش کرنے کا، اور وہ بھی اللہ کی اجازت سے، اس میں کوئی مختار نہیں۔ میں کرنا چاہوں، تم کرنا چاہیں۔ آیت الکرسی آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے بغیر؟ کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم ہوگا تو نبی علیہ السلام سجدے میں جائیں گے اور شفاعت کبریٰ کا حق حاصل ہوگا۔ اس کے بعد انبیاء علیہ السلام، پھر صحابہ، پھر تابعین، پھر اولیاء اللہ سفارش کریں گے، کہتے ہم گناہ کرتے رہو، گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر نظر و نیاز کر کے ان کو راضی کر لو، یہ ہمارے گناہ بخشوا لیں گے، ہماری نمازیں معاف کروا لیں گے، ہماری عبادتیں معاف کروا۔ نہیں 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 نہیں، کسی کو اجازت نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جس سے کہے گا وہی سفارش کرے گا، ہر آدمی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو آپ قرآن تو پڑھو، اس لیے کہ ہم کیا ہے، پڑھتے نہیں، سنی سنائی بات، فلاں مول صاحب نے ایسا کہا ہے کہ اس میں ہمارے لیے، بس سن کر ہم وہ کام کرتے ہیں۔ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ کوئی قرآن سے دلیل ہے اس کے پاس؟ کوئی حدیث سے دلیل ہے؟ یہ کس طرح کہہ رہا ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سائل آیا، میں کچھ کام کی باتیں بتانا چاہتا ہوں، ہم اپنے عقیدے کو صحیح کریں، ایمان کو تازہ کریں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ سائل آئے انصاری صحابہ میں سے، اللہ کے رسول کے پاس جتنا تھا ان کو بھی دیا، ان کو بھی دیا، ان کو بھی دیا، سب کو دے دیا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات صحابہ کرام سے فرمائی وہ عجیب بات تھی، فرمایا جو آدمی استغنا اختیار کرے، یعنی ہر ایک سے ہاتھ نہ پھیلائے، اللہ اس کو مستغنی کر دے گا، اللہ اس کو ہاتھ پھیلانے سے بچائے گا۔ پھر جو آدمی پاک دامن اختیار کرے، اللہ اس کو پاک دامن بنا دے گا۔ اور ایک اور سائل آیا اور آنے کے بعد کہا، کہا میرے پاس کچھ نہیں، جب بھی میں آتا ہوں تم کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں۔ حدیث کے پاس غضب، وہ غصے ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، جب بھی میں آتا ہوں تم کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نبیم کچھ نہیں ہے، جو تھا میں نے دے دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں۔ اگر مختار ہوتا تو کہتا ہاں، جیسے ہم کہتے بھائی فلاں صاحب مختار ہے، وہ بچہ بھی دے دیتا، وہ مال بھی دیتا ہے، وہ جاب۔ اگر امام الانبیاء مختار ہوتے تو اسی وقت کہتے لو جاؤ لو جاؤ، کچھ نہیں، منع کر دیا۔ یہاں تک کہ صحابی نے فرمایا آپ غصے ہو گئے اور فرمایا جب بھی آتا ہوں آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں۔ اس سے بھی بڑی بات سن کر جاؤ، آج حضرت عباس سے فرمایا، حضرت صفیہ سے فرمایا، اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا، جو عمل کرنا ہو کر لو، قیامت کے دن میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ بخاری اٹھا کر دیکھو، مسلم اٹھا کر دیکھو، صحیح حدیث ہے۔ سفارش کرے وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی یوں کہے میں کچھ لے کر نہیں آیا، میرا باپ نبی تھا، مجھے چھوڑ دے، میں کچھ لے کر نہیں آیا، عباس یوں کہے میرا بھتیجا تھا، امام الانبیاء تھا، مجھے چھوڑ دے، تو کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کچھ کرنا ہے دنیا سے کر کر جاؤ، اور فاطمہ سے کہا جو مال چاہیے میں دے دوں گا، لیکن قیامت کے لیے تم اپنا کچھ لے کر جانا۔ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک تو بات ہمیں سمجھ میں آئی اس آئے، میں کچھ اور ایک دو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ ہم ہمارے لیے مشکل کشا، مشکل کشا، مختار کل، دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، نیند دینے والا، نیند سے اٹھانے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، برکتیں دینے والا، عافیت دینے والا، مکان دینے والا، زندگی دینے والا، اولاد دینے والا، بیوی دینے والا، ساری دنیا کی چیزیں ہیں، کون ہے بھائی؟ اس کو ہمیں دل میں بٹھانا پڑے گا. اگر یہ دل میں نہیں ہے تو واللہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں نے بتایا کہ مکھی کے برابر بھی شرک کیا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس سورت سے دوسرا سبق لے کر جاؤ، وہ کیا ہے؟ صلح کرنا ہے کسی سے مسلمان اور کافر کے درمیان میں تو ایسی باتوں میں صلح کرنا جائز ہے جس میں دین کا نقصان نہ ہوتا ہو. یہاں تو دین کا نقصان ہو رہا ہے. لا عبدو، تم میری عبادت کرو میرے بوٹوں کی ایک سال، ہم تمہارے بوٹوں کی عبادت کریں، یہ صلح میں اللہ کا نقصان ہے، اسلام نقصان مجھے ہو سکتی. ہاں دنیا کے بارے میں ہو جس میں دین کا نقصان نہ ہوتا ہو، تو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر وہ جھک رہے ہیں اسلام کے سامنے تم بھی جھکو، اگر دنیا کے بارے میں، لیکن جس میں دین کا نقصان نہ ہو. قرآن اٹھا کر دیکھو، 22 سپارے میں 21 سپارے میں سورہ لقمان میں کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اللہ اور رسول کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دے تو اپنی ماں باپ کی بات کو نہ سننا. اگر باپ کہے جاؤ یہ بکرا لو اور فلاں مزار کے اوپر چڑھا کراؤ اور اس مزار والے کے نام پر ذبح کرو، اللہ تشرکا، تم یہ شرک کا کام نہ کرنا. ایسے جتنے شرک کے مثال لے لو، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو، لیکن میرے خلاف کوئی کام نہ کرنا. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا دو. چلو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، بھیجا لڑنے کے لیے، گئے سارے ساتھیوں کے ساتھ لڑتے رہے، لیکن بعد میں عیسائیوں کے ہاتھ میں پکڑے گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، سارے ساتھی دے بن کیپچڈ. اب کیا کریں؟ عبداللہ ابن حذافہ سے کہا عیسائی سردار نے، تم بڑے ہو، سمجھدار ہو، دیکھو اپنے مذہب کو چھوڑو، اسلام کو چھوڑو، اللہ کو چھوڑو، رسول کو چھوڑو، ہم تمہیں ہماری مذہب میں آ جاؤ، ہم تمہیں سرداری دیں گے، مال دیں گے. انہوں نے کیا فرمایا؟ میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، دیکھو اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ جیسی سزا آج تک کسی کو نہیں دی گئی. کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، لیکن اسلام نہیں چھوڑوں گا. اور کس طرح سزا؟ وہ آگ کو سلگائی گئی اور ایک دیگ رکھی گئی، اس میں تیل کو گرم کیا گیا، تیل کو گرم کیا گیا، کھولتے ہوئے بوائلنگ آئل کے اندر میں ان ساتھیوں میں سے ایک کو پکڑ کر اس تیل میں ڈال دیا عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے. او وہ تو ودن اے منٹ بھونج گئے، ٹکڑے ٹکڑے بدن کے ہو گئے. عبداللہ دیکھ رہے ہو، تمہیں بھی ایسی سزا دوں گا. کہا حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، تو سردار کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا، اب کیوں روتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے دل تمہارا نرم ہو گیا، تم اپنے اسلام کو چھوڑ دو گے. فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے مرنا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں، اللہ تو نے مجھے ایک جان دی ہے، اس میں جا کر ایک ہی بار ختم ہو جاؤں. کہا ختم 100 بار. دیکھا یہ تو ابھی نرم ہونے والا نہیں ہے، نرم ہونے والا نہیں ہو، شور شار ہو رہا ہے، یہ تو اور مضبوط ہو رہا ہے. تو بادشاہ ہی کا دل نرم ہوا، اس نے کہا چلو اتنی بات تو کر کر جاؤ کہ میری پیشانی پر بوسا دے دو، کس کر دو میری پیشانی پر، تو میں تم کو چھوڑ دوں گا. تو کیا کہا؟ دیکھو مجھے اکیلے کو نہیں، میرے جتنے ساتھی پکڑے گئے سب کو چھوڑتے ہو، تو میں تمہاری پیشانی پر بوسا دے دیتا ہوں. وہاں ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے عزیمت پر عمل کیا، رخصت پر نہیں. لیکن اگر کوئی ایسا کام کسی نے گناہ کا کہہ دیا جس کے نہ کرنے پر جان کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ کام کر لیا جائے اور اپنی جان کو بچا لی جائے، ورنہ اللہ کے یہاں وہ گنہگار ہوگا. جیسے یہ خود فرماتے ہیں کافر کے پیشانی پر بوسہ دینا تو گناہ ہے، اس کی تعظیم کرنا ہے، کافر کی تعظیم، لیکن ادھر ایک گناہ کرنے پر سب کی جان بچ جائے گی، اس لیے کہا مجھے بھی چھوڑنا ہوگا، ان سب کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ جب مدینہ منورہ آتے ہیں، عمر فاروق اپنے مسجد نبوی سے کھڑے ہو کر ویلکم کرنے کے لیے آگے آتے ہیں، فرمایا تم نے ایک اللہ کی وجہ سے سب کی جان بچائی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، آؤ عمر امیر المومنین، میں بادشاہ آج تمہاری پیشانی پر بوسہ دیتا ہوں، تو بھائی دیکھو، لکم دینکم ولی دین، ہمیں ایمان ایسا بنانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم شرک کرو، تم کفر کرو، تم یہودی رہو، نہیں یہ مطلب نہیں، کہہ رہے ہیں میں سچا مذہب لے کر آیا ہوں، مشرکین مکہ سے کہہ رہے سنو اور عمل کرو، اگر تمہیں عمل نہیں کرنا ہے تو مجھے اپنے بوٹوں کی دعوت نہ دو، تم جانے تمہارا کان، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، مجھے میرا دین مبارک ہو۔ جیسے بہت سارے ایسے آئے، 1000 سال کے بعد ہندوستان میں بادشاہ پیدا ہوا، اکبر بادشاہ، دین اکبری لے کر کھڑا ہوا، اور اس نے ان تمام چیزوں کو حرام کیا جس کو اللہ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حرام کیا تھا۔ اس نے کہا سور حلال ہے، کتا حلال ہے، گائے حرام ہے، بکری کا گوشت حرام ہے، سود حلال ہے، انٹرسٹ جو ہے، اور اسی طرح رشوت حلال ہے، ساری چیزوں کو اس نے حلال کر دیا۔ اللہ پاک نے مجھ کو کھڑا کر دیا اس کے مقابلے میں، اور ایسا مقابلہ کیا، جیل میں جانا پڑا، لیکن اس دین الہی، جس کو دین اپنا دین کہتا تھا اکبر، دین الہی، اور اس کا کلمہ بھی بدل گیا تھا کہ اب وہ کلمہ چھوڑو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، یہ کلمہ بنایا تھا۔ شیخ سرہندی کھڑے ہوئے اور ایسا مقابلہ کیا، ایسا مقابلہ کہ اس کا نام مٹ گیا۔ آج بھی ایسے ہیں، ایسے ایسے فتنے اور شو سے شروع کرتے ہیں، جیسا کہ یہ ذاکر نائک نے ایک فتنہ چھوڑ دیا کہ بغیر وضو کے قرآن پکڑنا جائز ہے، اور ایسے نہ معلوم بہت سارے فتنے ہیں، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جب واپس آئے، اور آنے کے بعد صحابہ نے کہا وضو کر لیجئے، ہمیں آپ سے قرآن سے کوئی مسائل پوچھنے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے ابھی قرآن کو چھونا نہیں ہے، میں آپ کو منہ پر جواب دے دوں گا قرآن کے مسائل کا۔ وضو تو اس کو کرنا ہے کہ جس کو قرآن کو پکڑنا پڑے، اور اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لا یمسوہ الا المطہرون۔ بعض لوگ کہتے ہیں متحرون سے مراد دل کی گندگی، دماغ کی گندگی، وسوسے مراد، گناہ مراد، نہیں، بدن کی پاکیزگی مراد ہے تمہارے دل میں۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو نہ پکڑے مگر پاک آدمی۔ خود امام طحاوی نے ایک بات نقل فرمائی، ایک حدیث فرمایا، نبی علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، ابھی ایک عضو دھویا، صحابی کا گزر ہوا، سلام کیا، تو سلام کا جواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں دیا، جب وضو پورا ہو گیا تو جلدی جا کر اس کے سلام کا جواب دیا، تو فرمایا آپ نے پہلے کیوں نہیں دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا میرا وضو نہیں تھا، میں اللہ کا نام بھی بغیر وضو کے بے ادبی لینا نہیں چاہتا ہوں۔ یہاں تو کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، القرآن کلام اللہ وخرج منہ، اگر دل میں ادب ہی نہ ہو قرآن کا، رسپیکٹ ہی نہ ہو، تو پھر باقی ہی کیا رہا؟ اس لیے کہ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے تو قرآن کریم ہے۔ اس لیے ایسی بہت ساری باتیں لوگ سن کر آئے، ایسے علماء کے پاس جانا چاہیے جنہوں نے اپنے زانوں कई कई सालों तक अपने उस्ताद के सामने, उन्होंने उनके उस्ताद के सामने, उन्होंने उनके उस्ताद के सामने, यहां तक के हदीस का सिलसिला अपने उस्ताद से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचता हो, ऐसे उस्तादों के सामने जो इल्म के मुतबहर हो, अमीक गहरा इल्म रखने वाले हो, उनके सामने बैठकर इल्म हासिल करे, तब जाकर वो इल्म फायदा देता है, तब जाकर उस पर अमल की तौफीक होती है। वरना इस तरीके से लोगों से सुन सुनकर वो कहते हैं बस मुफ्ती गूगल बन जाते हैं, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ऐसी बातें सारी जिसको आज मैंने बयान की, जो हमारे अकीदे को ख़राब करने वाली, ईमान को ख़राब करने वाली, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक हमारे ईमान को पुख्ता बनाए। इस सूरत से आपने सबक हासिल किया कि हम तौहीद को पक्की करेंगे कि हर चीज का करने वाला कौन है, अल्लाह है। اللهم لك الحمد كما انت اهل وصلي على سيدنا محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك انت اهل التقوى واهل المغفره يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تیرے قران کی محبت میں بیٹھے ہیں اے اللہ تیری قران کی محبت میں بیٹھے ہیں مبارك وقت ہے مبارك جگہ ہے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں روزے کی حالت میں افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے اللہ تو اس مبارک وقت میں ہمیں معاف فرما دے معاف فرما دے رحم فرما دے قرآن کی صحیح سچی سمجھ نصیب فرما قرآن کی صحیح سچی سمجھ نصیب فرما اے اللہ مرنا تو ہر ایک کو ہے لیکن عقائد اور توحید پر موت عطا فرما اے اللہ توحید پر موت عطا فرما توحید پر موت عطا فرما توحید پر موت عطا فرما شرک سے ہر قسم کے شرک سے ہماری آل و اولاد کی پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے ہمارے یقین کو مضبوط بنا دے اے اللہ تو ہی خالق ہے تو ہی مالک ہے تو ہی رزاق ہے تو ہی غفار ہے اے اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے اے اللہ ایسا ایمان ہمارا بنا دے ایسا ایمان ہمارا بنا دے اے اللہ تیری طرف جھکنے والے بنا دے نماز میں خشوع اور خضوع نصیب فرما دے اے اللہ جو بھی خرچ کرے تیری ذات کے لیے اے اللہ جو بھی عبادت کرے تیری ذات کے لیے ہماری قولی عبادت بھی تیرے لیے ہماری بدنی عبادت بھی تیرے لیے ہماری مالی عبادت بھی تیرے لیے ہو اے اللہ ایسی عبادت کے میں نصیبین شفا عطا فرما اس مجمع میں ہسپتالوں میں گھر میں جو بھی بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما اے اللہ جسمانی بیماری سے بھی شفا عطا فرما اور دلی بیماری سے بھی شفا عطا فرما حسد بغض کینہ کپت اور دل کی جتنی بیماری ہے اللہ اس سے بھی شفا عطا فرما یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام اے اللہ ہماری آنکھوں میں تیرا نور پیدا فرما ہماری زبان پر نور پیدا فرما ہمارے کانوں میں نور پیدا فرما ہمارے دماغ میں تیرا نور پیدا فرما دل میں نور پیدا فرما ہاتھوں اور پٹھوں میں نور پیدا فرما خون کے ایک ایک قطروں میں نور پیدا فرما اے اللہ بدن کے ایک ایک بال میں تو اپنا نور پیدا فرما آگے بھی نور پیدا فرما اے اللہ پیچھے بھی نور پیدا فرما داہنی طرف بھی نور پیدا فرما بائیں طرف بھی نور پیدا فرما اوپر بھی اور نیچے بھی نور پیدا فرما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین اے اللہ یا اللہ ہم سب کو مرتے دم تک ایمان پر قائم دائم فرما موت آئے تو ایمان پر موت نصیب فرما اے اللہ یہ جتنے بھی تیرے بندے قرآن کی محبت میں اثر سے لے کر ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما اور تفسیر صالح ویب سائٹ کے ذریعے سے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں اے اللہ دنیا میں سب کی مغفرت فرما سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما سب کو عافیت نصیب فرما ہماری روزی روزگار میں برکت عطا فرما ہماری روزی روزگار میں عافیت نصیب فرما برکتیں نصیب فرما اے اللہ گھروں میں محبت نصیب فرما مودت نصیب فرما اولادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے دین کے دائی بنا دے تیرے فرما بردار بنا دے ماں باپ کے فرما بردار بنا دے اے اللہ رودوں اور سڑکوں پر گھومنے سے اور برے کام کرنے سے اے اللہ فحاشی اور زینا سے چوری سے، ڈرگ سے، ہماری آلہ اولاد کی حفاظت فرما، ہماری آلہ اولاد کی حفاظت فرما، ہماری آلہ اولاد کی حفاظت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ہے انہیں عافیت نصیب فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں میں کروڑوں رحمت نازل فرما، انہیں بتا دے کہ فلاں مسجد میں بیٹھ کر تیرا بیٹا تیرے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، نور سے بھر دے، نور سے بھر دے، جنت کی کھڑکی کھول دے، جنت کی کھڑکی کھول دے۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام اور شیوخ کی مغفرت فرما جن سے ہم نے دین حاصل کیا، اے اللہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، جو حیات ہے ان کو عافیت نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، رحم و کرم سے عطا فرما، نبی علیہ السلام کے صدقے عطا فرما، نیک اور صالحین کے صدقے عطا فرما، اور اس مجمع میں جو بھی تیرا نیک مخلص ہو، اللہ ہماری دعاؤں توباؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔